الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير صدق الله العظيم.
اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے تو رشتہ اتوار کے دن ہماری نشست موقوف رہی. صبح چونکہ بارش چل رہی تھی تو دن میں بھی اندازہ تھا کہ شاید بارش جاری رہے گی, تو بارش کے پیش نظر پچھلا سلسلہ ہمارا موقوف رہا. آج بھی بادل سر پر ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم رہے کہ رحمت کی بارشیں برستی رہیں اور ہماری زمینیں بھی سیراب ہوں, مخلوق خدا بھی سیراب ہو, پانی کی قلت بھی ختم ہو. اللہ تعالی جہاں جہاں جتنی بھی اس کی رحمت کی بارشوں کی ضرورت ہے وہاں وافر مقدار میں اپنی رحمت کی بارشیں برسا کر ہمیشہ ہمیں سیراب فرماتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کے اوپر اپنی روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں. انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم ترین ضرورت رزق ہے, جس کے تحت اس کی تمام ضروریات زندگی آ جایا کرتی ہیں. کھانا ہو, پینا ہو, لباس ہو, رہائش ہو, ضروریات زندگی میں صحت اور مرض کی تمام ضروریات وہ اس کے رزق کے تحت آتی ہیں. ہر انسان ہم میں سے مسائل سے دو چار ہے, مشکلات میں گھرا ہوا ہے. شریعت مطہرہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جن کے اندر اللہ تعالی نے رزق کی فراخی کے وعدے فرمائے ہیں. کچھ ایسے کام کے نسخے ہیں کہ جن کو اپنانے والا, جن کو اپنی عملی زندگی میں وظیفہ بنانے والا, اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں, فراخیاں عطا فرماتے ہیں, کشادگیاں عطا فرماتے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کے اوپر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, تنگیاں آتی ہیں, مشکل حالات آتے ہیں. ارادہ ہوا کہ ان چیزوں کو بھی بیان کیا جائے کہ جن کے ذریعے سے, جن اعمال کو اپنانے سے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں اور مہربانیوں کی بارشیں ہوتی ہیں, رزق کی فراوانیاں نصیب ہوتی ہیں. اچھے اور برے حالات تو زندگی میں انسانوں پر آتے ہی رہتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی تو اس قدر مہربان ہیں, اپنے بندوں پر اس قدر عنایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر کریم ہیں, کس قدر کریمانہ انداز اختیار فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں, جو حدیث قدسی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ لے رہے ہیں, وعدہ فرما رہے ہیں, ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے ابن آدم, جب تم پر میرے کسی تقدیری فیصلے کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے, کوئی مشکل آ جائے, کوئی دکھ درد تکلیف کا تمہیں سامنا ہو جائے اور اس موقع پر تم صبر و تحمل سے میرے اس فیصلے کو اپنے سینے سے لگاؤ, تو میں بھی تمہیں جنت دیے بغیر راضی نہیں ہوں گا. دنیا میں بڑے بڑے حالات آ جاتے ہیں انسان پر, جانی بھی, مالی بھی, مشکلات, مسائل, عجیب اور غریب مسائل سے انسان دوچار ہوتا ہے, لیکن وعدہ اس قدر بڑا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ ذرہ ذرہ بھی اللہ کے فیصلے کے بغیر ٹس سے مس نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اگر میرے فیصلے پر تم راضی رہے, جو دکھ درد تکلیف, جو رنجش تم کو پہنچی, جو مصیبت تم پر آئی اور تم اس گھڑی میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے, تو یاد رکھو کہ میں بھی تمہیں جنت دیے بغیر راضی نہ ہوں گا. دنیا کے اندر آزمائشوں کو انسان صبر و تحمل سے برداشت کر لے، تکلیفیں جھیل لے، تو اس پر اللہ پاک اتنا بڑا انعام کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ جب تک جنت اپنے اس بندے کو نہیں دوں گا اس وقت تک میں راضی نہیں. حالات کا آ جانا، ان دنیا کا نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، کبھی جان کبھی مال، مختلف مشاکل مختلف مسائل، اس سے انسان ہمیشہ دوچار ہوتا رہتا ہے. دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بھی فرد و بشر ایسا نہیں کہ جو بے غم دکھائی دے. ہر کسی کو کسی نہ کسی انداز کی کوئی نہ کوئی فکر لاحق ہوا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی اس کے مسائل ایسے ہیں جس میں وہ گھرا ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو بے غم دکھائی دے، اگر دکھائی دے گا تو پھر بنی آدم نہیں ہو سکتا. چرند پرند کو تو اللہ پاک نے بے فکر پیدا فرمایا کہ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں دی، ان کی ساری ضروریات کا انتظام خود اللہ پاک نے فرمایا. لیکن بنی آدم، وہ ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی عنوان سے کچھ نہ کچھ آزمائشوں کے اندر مبتلا دکھائی دیتا ہے. بات بھی صاف ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، آزمائشوں کا گھر ہے. یہاں اللہ تعالی ہمیں لائے ہیں آزمانے کے لیے، امتحان لینا ہے. اللہ تعالی مختلف انداز سے امتحانات لیتے ہیں. دار الجزا تو آخرت، کہ جہاں پر اللہ تعالی دنیا کے اندر جو کچھ بھی بندہ کر کے آئے گا اس کا ثواب اور عذاب وہ آخرت کے اندر بدلے اللہ پاک عطا فرمائیں گے. لیکن اس چیز کو اگر انسان ملحوظ رکھے، سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ وعدہ اپنے دل دماغ میں انسان رچا اور بسا لے کہ اللہ تعالیٰ کریمانہ انداز میں خود اولاد آدم کو، اپنے بندوں کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تجھ کو میرے تقدیری فیصلے کی وجہ سے کوئی صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنجش پہنچے، کوئی دکھ درد پہنچے، اور تو بسر و چشم تسلیم و رضا کا پیکر بن کے میرے اس فیصلے پر راضی رہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، تو میں بھی تجھے جنت دیے بغیر راضی نہ ہوں گا. تو میرے فیصلے پر راضی ہو گیا تو آخرت کے اندر میں بھی تجھ کو جنت دے کر راضی ہوں گا. تو یہ انعام اگر انسان اپنے دل دماغ میں تازہ رکھے تو خدا نہ خواستہ کسی بھی انداز سے کوئی آزمائش آ جائے، مالی لحاظ سے تنگی آ جائے، مشکلات آ جائے، حالات کے حساب سے کوئی مشکلات، اور اسی طریقے سے کوئی جانی یا مالی کوئی نقصانات آ جائیں، کوئی مشکلات آ جائیں، صحت کے حوالے سے کوئی مشکلات کا سامنا ہو، جس انداز سے بھی خدا نہ خواستہ کوئی امتحان آیا، لیکن بندے کی نظر اللہ کی تقدیر پر ہے کہ اللہ کے تقدیری فیصلے کے اوپر میں راضی ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کے اوپر اپنے سچے وعدے کو پورا فرمائیں گے کہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص جانی یا مالی حالات کے اندر صبر و تحمل سے مضبوطی کے ساتھ تھم جاتا ہے، جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بخشش کے وعدے فرما لیے ہیں. ایک طرف تو انسان یہ پہلو سامنے رکھے کہ اتار چڑھاؤ زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں، مختلف مسائل سے انسان کا سامنا ہوتا رہتا ہے، تو تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پوری زندگی کو انسان اگر اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہے تو دو حالات انسان کے سامنے، دین اسلام کی زندگی پوری دو شکلوں میں نظر آتی ہے کہ انسان یا تو صبر کی حالت میں ہوتا ہے یا شکر کی حالت میں ہوتا ہے، اور دونوں میں اس کے وارے کے نہیں آ رہے ہیں. اگر وہ نعمتوں کی فراوانیوں میں ہے، صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، امن بھی ہے، اطمینان بھی ہے، مالی فراوانیاں بھی ہیں، ہر طرح سے خوشحالیاں نصیب ہیں، شکر کو اس نے اپنا رکھا ہے، مضبوط کیا ہوا ہے، تو شکر یہ عظیم و شان دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ جس نعمت سے بڑھ کر، جس دولت سے بڑھ کر مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں. الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر ایسی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جو موجودہ نعمتیں ہیں یہ شکر ان موجودہ نعمتوں کو باندھ کے رکھتا ہے، وہ زائل نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی. وصید المفقود، اور جو نعمتیں ابھی تک اس کو میسر نہیں آئیں ان نعمتوں کو بھی شکار کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سچے ہیں، ان کے وعدے سچے ہیں کہ شکر ادا کرتے رہو گے نعمتوں کی فراوانی کرتا رہوں گا، تو شکر کی حالت. اور خدا نہ خواستہ مشکل حالات آ جائیں تو صورت حال میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنے والا اس کے بھی وارے کے نہیں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی مشکل وقت میں مشکل گھڑی میں مشکل حالات میں صبر کے دامن کو تھامے گا میں اس کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کی معیت مل جاتی ہے صبر کو مضبوطی سے تھامنے والوں کو. اور خاص کر قرآن کریم میں جہاں اللہ پاک نے مشکل حالات ذکر فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم خوف سے بھی آزمائیں گے, والجوع, بھوک اور پیاس کی آزمائشیں بھی آئیں گی, فقر و فاقہ, تنگستیاں بھی آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال بھی ضائع ہوں گے, نقصانات بھی ہوں گے, تباہیاں بھی آئیں گی, چوری ڈکیتی مختلف حالات آ سکتے ہیں کہ مال کا نقصان بھی آئے, کاروبار میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے. وَالثَّمَرَات, کھیتی باڑی پھل کے اندر بھی نقصان ہو سکتا ہے, محنت تمہاری رائگا بھی جا سکتی ہے. یہ سارے ہمارے آزمائش کے نقشے ہیں کہ ہم آزمائیں گے خوف سے, والجوعی بھوک سے, ونقص من الاموال والانفس, کبھی ہم مال کو گھٹائیں گے کبھی تمہاری جانوں کو گھٹائیں گے. کسی کا انتقال ہو جائے گا, عزیز قریب کا, گھر والوں میں کسی کا انتقال بھی ہوگا, افرادی قوت کم کر کے بھی. والثمرات, کبھی پھل اور کھیتیاں اور تمہاری محنتیں وہ ساری کی ساری اچانک ہلاکت کا شکار ہو جائیں گی. مختلف شکلوں سے ہم تم کو آزمائیں گے. آزمانے والی ذات پہلے سے بتا رہی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے. یہاں تو حال یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو انسان کی نظر فوراً اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی کی طرف چلی جاتی ہے, کسی نے بندش کرا دی. وہ کسی کی ذات کون ہے یہ نہیں پتا, کسی نے بندش کرا دی. حالانکہ ذات وحدہ لا شریک خود بتا رہے ہیں کہ ہم آزمائیں گے, بندش دینے والے بھی وہی, فراخیاں دینے والے بھی وہی. پہلے سے بتا دیا کہ ہم آزمائیں گے, مشکل حالات تم پر لائیں گے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم سمجھتے ہم نے تم کو یہ بیکار پیدا کر دیا؟ ہم نے تو تم کو پیدا کیا, تمہارا امتحان لیا جائے گا, آزمائش میں ڈالا جائے گا, سخت حالات تم پر آئیں گے, طرح طرح کی مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا. لیکن ان تمام حالات سے گزرنے کے اندر بھلے وہ آزمائش کسی بھی انداز کی ہو, جانی ہو, مالی ہو, یا مال کے اعتبار سے, یا جان کے اعتبار سے, یا خوف یا بھوک اور پیاس کے اعتبار سے ہو, یا کھیتیوں کی تباہیوں کے اعتبار سے ہو, وبشر الصابرین, ان مشکل حالات سے گزرنے والے جو صبر کے دامن مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو عام خوشخبری سنا دیجیے کہ جو مشکل پڑتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو نقصان آیا, بھلے جانی نقصان آیا یہ بھی آپ کی طرف سے, بھلے مالی نقصان آیا یہ بھی آپ کی طرف سے, یہ نقصانات یا آزمائشیں تو ساری آنی جانی چیزیں, ہم خود آپ ہی کے ہیں. آج آپ نے ہمارا مال لیا یا ہماری کسی کی جان کو لیا, کل کو ہمیں بھی آپ کی طرف آنا ہے. انا للہ, ہم بھی آپ کے ہیں, اور انا الیہ راجعون, ہم بھی آپ ہی کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں. جو اس عقیدے کے ساتھ جم دھم کے کسی بھی آزمائش کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں گے, اللہ تعالیٰ تین نعمتوں کا وعدہ فرما رہے ہیں, تین انعامات ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے ہیں, تین نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم, اللہ کی خاص نوازشات ایسے بندوں پر ہیں, ورحمہ, اللہ کی خصوصی رحمتیں ایسے بندوں پر ہوا کرتی ہیں, اور اولئک هم المهتدون, ایسے ہی بندے تو ہدایت یافتہ ہوا کرتے ہیں. کہ جو مشکل حالات میں کسی بھی عنوان سے کوئی مشکل آ گئے, کوئی آزمائش آ گئے, بھلے کاروباری لحاظ سے, صحت کے حوالے سے مشکل مسائل کے اندر انسان گھر گیا, کوئی بھی آزمائش آئی, لیکن شکوہ شکایت نہیں کیا, لوگوں کے سامنے خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے نہ کی, صبر و تحمل کے دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھا, ایک تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں, بخشش کا وعدہ فرما رہے ہیں, تیسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات ایسے بندوں پر ہوا کرتی ہیں, رحمتیں ایسے بندوں پر ہوا کرتی ہیں, اور ایسے ہی بندے ہدایت یافتہ ہوا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی معیت ایسے بندوں کو ملا کرتی ہے. تو صبر و تحمل سے کام لینے والا, برداشت سے کام لینے والا, حالات کو بسر و تسلیم, اللہ کی رضا میں راضی ہو کر قبول کرنے والا, یہی کامیاب اور کامران ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے صبر سے کام لے لیا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, پھر جب ان کو بدلہ دینے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بدلہ بھی بغیر حساب کے دیا جائے گا, وہاں پھر گنا نہیں جائے گا کہ مصیبت کتنی تھی تو اجر و ثواب بھی اسی حساب سے دیا جائے. فرمایا کہ انما یوفی الصابرون, جو صبر کرنے والے تھے جب ان کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے. صبر تین طرح کا ہوا کرتا ہے, صبر علی الطاعۃ, نیکی کے اوپر جم جانا, صبر کا معنی ہے جم جانا, ڈٹ جانا, مضبوطی کے ساتھ اڑ جانا. صبر علی الطاعۃ, نیکی کے اوپر جم گیا, مضبوطی کے ساتھ نیکی کو اپنا لیا. صبر عن المعصیہ, معصیت اور برائی کو چھوڑنے کے اوپر ڈٹ گیا. اور صبر فی المصیبہ, مصیبت کے اندر صبر کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم گیا. تو یہ تینوں قسم کے صبر کرنے والے, چاہے وہ نکوکاری پر جم جانے والا ہو, بدکاری سے ہٹ جانے والا ہو, یا مصیبت کے وقت وہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو, ہر قسم کے صبر کرنے والے کو اللہ پاک نے نوازنے کا وعدہ فرمایا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو دو ہی شکلیں ہیں, دو ہی حالات ہیں. اگر بندہ مومن ان دونوں حالات کے اندر رہے کہ نعمت ملے تو شکر, آزمائش آ جائے تو صبر, ان دونوں حالات کے اندر مومن کے وارے کے نیارے ہیں. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن کے تو دونوں ہی حالتوں میں مزے ہیں, نعمت مل جاتی ہے شکر کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے, کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی, کوئی آزمائش آئی تو اس صورت حال میں وہ پھر صبر کرتا ہے, اور صبر کرنے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی معیت اور محبت کو لے لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان دونوں قسم کے بندوں کے ساتھ راضی ہیں, صابرین کے ساتھ بھی, شاکرین کے ساتھ بھی. ایک شخص تھے جن کی قسمت کے اندر بیوی تو بڑی خوبصورت آئی, خود ذرا ایسے ہی تھے کہ جن میں شکل و صورت زیادہ خوبصورت نہ تھی, معاشرے کے لحاظ سے جو بدصورت کہلاتے تھے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں میاں بیوی, تو بیوی نے شوہر سے تبصرہ کیا اور کہا کہ ہم دونوں ہی جنتی ہیں. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگی کہ میں آپ کو دیکھتی ہوں تو صبر سے کام لیتی ہوں, آپ مجھے دیکھتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں, آپ شاکر میں صابرہ, تو دونوں ہی جنت میں. میں بھی اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر راضی ہوں کہ میرے نصیب میں جو شوہر اللہ پاک نے لکھا میں اس پر صبر سے کام لیتی ہوں, اگرچہ میں جیسی خوبصورت عورت کے لیے خوبصورت شوہر ہوتا لیکن اللہ نے رشتہ جوڑا, اللہ نے رشتہ بنایا, تو میں صبر و تحمل سے کام لیتی ہوں, صبر کرنے والا بھی جنتی اور آپ مجھے دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں تو شکر کرنے والا بھی جنتی. تو حقیقت تو یہی ہے کہ صبر اور شکر دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایسی رکھ دی کہ دونوں موقعوں کو اپنانے والا اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معیت اور قرب حاصل کر لیتا ہے. ایک اور انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا ہے, ایک خاص سبق سکھایا ہے. حالات اتار چڑھاؤ آئیں گے, مشکل حالات بھی آئیں گے, اس وقت فرمایا کہ تم عفیف بن جاؤ, ایسے مستغنی بن جاؤ کہ اگر مشکل حالات بھی آ جائیں, رزق کی تنگی آ جائے, مسائل سے دو چار ہو جاؤ, تو بجائے یہ کہ مشکل سے گھبرا کر لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرو, جھولی پھیلا دو, ان کے سامنے منت سماجت کر کے اپنی عزت نفس مجرو کرو. فرمایا کہ مشکل حالات کے اندر اگر تم عفیف بن گئے, اپنے آپ کو لوگوں سے مستغنی کر کے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لو لگائے رکھی, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو کہ جو مشکل حالات میں بھی مخلوق کے سامنے تذکرہ نہیں کرتا, فرمایا کہ اپنے خزانوں سے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں. حالات آتے ہیں انسانوں پر, سخت سے سخت حالات آتے ہیں, ہر طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. سب سے بڑی آزمائشیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئیں, اور آپ فرما کے چلیں گے کہ جب کبھی میرے کسی امتی پر مشکل حالات آئیں تو وہ میرے دکھ درد یاد کر لیا کرے, اس کو حوصلہ ملے گا. مجھ جیسی تکلیفیں تو کسی پر نہیں آئیں, مجھ جیسی آزمائشیں, مجھ جیسے حالات تو کسی پر نہیں آئے, جانی لحاظ سے بھی, مالی لحاظ سے بھی کس قدر آپ کے اوپر سخت حالات گزرے ہیں, کتنے کتنے وقت فاقے ہو جایا کرتے تھے, کس قدر مشکل حالات سے گزرے ہیں. آپ سبق دے گئے اپنی امت کو کہ جب کبھی کسی پر کوئی حالات آئیں تو وہ میرے حالات یاد کر لیا کرے, میرے دکھ درد یاد کر لیا کرے, اسے حوصلہ ملے گا. آپ تو زندگی ایسی گزار کر چلے گئے, ایسی سادہ, ایسی قناعت والی, ایسی بالکل تکلفات سے دور, پاک و صاف زندگی گزار کر گئے ہیں کہ امت کا کمزور سے کمزور حالات والا بھی ان حالات سے جب تقابل کرتا ہے تو کبھی بھی وہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا. سامنے ہیں سارے حالات, کہ یہ دنیاوی معاملات, مالی اسباب کی قلت اور کثرت, مال کا قلیل اور کثیر ہو جانا، رزق کی تنگی اور وسعتیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق کی فراوانیاں کر دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ سرکشی پر اتر آئیں گے. ولیکن ينزل بقدر ما يشاء، اللہ تعالیٰ حساب سے دیتے ہیں، بندوں کی سوچ سے دیتے ہیں، تول تول کے دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس کے لیے اتنا مناسب اتنا مناسب. ہم اور آپ دیکھتے ہیں اقوام عالم کے اندر ان قوموں کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود مالی فراوانی جب ہوتی ہے تو عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں، بدماشیوں میں پڑ جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، صرف اسلام کا لیبل لگا رہ جاتا ہے لیکن مالی فراوانیوں کے اندر وہ نشے میں ایسا چور ہوتے ہیں کہ پھر آخرت، اللہ اور رسول، ان سب چیزوں کو فراموش کر کے وہ پھر عیاشیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اپنے بندوں سے باخبر ہیں. تو ہر بندے کے مزاج کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جس بندے کی جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کو عطا فرماتے ہیں. تو آپ نے ایک خاص سبق سکھایا، فرمایا کہ اگر مشکل حالات آ جائیں تو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے بجائے عفیف بن جاؤ کہ دوسرے کے سامنے اپنے عزت نفس مجروح نہ کرو. تو فرمایا کہ وقت گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے تم پر کھول دیں گے اور مخلوق سے تم کو بے نیاز کر دیں گے. مخلوق سے انسان بے نیاز ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بس اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کم دیں رزق تب بھی خوش، زیادہ دیں تب بھی خوش. کمی آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ مطالبے کر رہا ہے، مانگ رہا ہے مزید، ترقیاں مانگ رہا ہے، اضافے ہو گئے تو شکر ادا کر رہا ہے. دونوں حالات کے اندر اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگا کے رکھے، تعلقات کو جوڑ کے رکھے، تو یہ شخص کامیاب اور کامران ہے. آپ کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ سوال کیا، آپ نے عطا فرما دیا. پھر کچھ وقت کے بعد آئے، پھر آپ نے ان کے مانگنے پر پھر دے دیا. ان کی تو کچھ عادت سی بن گئی، آئے وقت آ کر مانگ لیا کرتے تھے، آپ دے دیا کرتے تھے. لیکن دو تین دفعہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے حکیم، یہ مال بڑی بھلی اور اچھی چیز لگتی ہے. یاد رکھو کہ جو بندہ مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر فقیر ہی بنا دیتے ہیں. پھر اور اس کا لالچ اور حرص و حوث پھر ختم نہیں ہوتی. جب عادت پڑ گئی مانگنے کی موقع بے موقع، تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس پر فقر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو مال حرص اور لالچ کے ذریعے سے حاصل کیا جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں ڈالتے. اور وہ مال جو بغیر لالچ کے انسان کو مل جاتا ہے، بغیر حرص کے مل جاتا ہے، فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. اور جو حرص و لالچ کے ساتھ دست سوال دراز کر کے لیا جائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو پھر اسی حالت میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ جوع الفقر کے جیسے مریض بن جاتا ہے. جوع الفقر ایک مرض ہے جس کے اندر انسان کو جتنا کھلا دیا جائے، جتنا پلا دیا جائے، اس کی حوث ختم نہیں ہوتی، پیاس نہیں بجھتی. تو فرمایا کہ اس کی حالت پھر ویسی ہو جاتی ہے کہ حل میں مزید، حل میں مزید، اور 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 اور. تو دنیا کے اندر آج اس قسم کے بے شمار افراد دکھائی دیتے ہیں، لکھ پتی، کروڑ پتی، فقیر تو فقیر، امیر ہونے کے باوجود دل کے فقیر ہی رہ جاتے ہیں. ہائے ہائے، حرص و حوث کے چکر میں اس قدر مال و دولت موجود ہے کہ ساری زندگی بھی اگر بیٹھ کر کھانا چاہیں تو ان کو کچھ بھی محنت نہ کرنی پڑے، اس قدر اللہ پاک نے دیا ہوا ہے. لیکن اندر سے جب انسان فقیر بنا دیا جائے تو اس وقت پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان مزید سے مزید، مزید سے مزید، اس چکر کے اندر اس کے آئندہ آنے والے ایام کی فکر موجودہ دنوں کی خوشی اور راحت کو بھی ختم کر دیتی ہے. دسترخوان لگا ہوا ہے، نعمتیں چنی ہوئی ہیں، لیکن مستقبل کی فکر اس کے موجودہ دسترخوان کی لذتوں کو بھی ختم کرتی ہیں. وہ کہاں کی دور تک کی سوچ رہا ہوتا ہے، اس دور کی فکر نے اس کی موجودہ نعمتوں کی لذت کو بھی چھین لیا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ اپنے آپ کو کفیف بناؤ اور کفایت شعار بناؤ، قناعت کو اپنا لو. جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صبر و تحمل کے ساتھ اس کو اپناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ دیکھو، اور خدا نہ خواستہ حالات آئے تو صبر و تحمل کا دامن پکڑ لو. ان دونوں کیفیات کے اندر رہنے والا تو ہے کامیاب، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر حل من مزید کی انسان کو لگ پڑ گئی تو اس صورتحال میں پھر وہ لکھ پتی کروڑ پتی دکھائی دینے والا انسان بھی اندر کا پرلے درجے کا غریب اور فقیر ہی رہ جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ غالباً شاید پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ جس میں آپ نے پوچھا تھا حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاہل کون ہے، فرمایا کہ وہ جو اپنی آخرت کا سودا اپنی دنیا کے بدلے میں کر بیٹھا، فرمایا اس سے بھی بڑا ایک جاہل ہے وہ جو اپنی آخرت کا سودا دنیا میں دوسروں کی خاطر کر بیٹھا، حرام مال کماتا رہا حرام حلال کی تمیز مٹا کر حل میں مزید کا وہ مبتلا ہو کر جمع کرتے کرتے استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ خود دنیا سے چلا گیا، دوسروں کے لیے حرام مال چھوڑ گیا، تو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کا سودا کر گیا، اور میں کہ یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو اس لحاظ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگا کے رکھے، صبر اور شکر دونوں حالتوں کو انسان مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کا توکل اس قدر اعلیٰ درجے کا تھا، اللہ کی ذات کے اوپر ایسا بھروسہ تھا کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اور ماننے لگے کہ اگر مخلوق خدا جو دنیا کے اوپر بسی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری میری اہل و عیال بنا دی جائے، اور یہ زمین تانبے کی کر دی جائے، آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسے، مجھے رتی برابر کوئی اپنے اہل عیال کی روزی کی فکر نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس قدر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا، اعتماد تھا کہ ظاہری اسباب کچھ بھی نہ ہو، آسمان بارش برسانا بند کر دے، زمین تانبے کی بن گئی کہ اس میں پیداوار نہ ہو پائے، اور پوری مخلوق خدا میری اہل و عیال ہو، تب بھی فرمایا کہ مجھے روزی کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے ذرہ برابر فکر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کا وعدہ اللہ تعالی نے لیا ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر رینگنے والا چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کوئی حشرات الارض میں سے کوئی جاندار ہے یا بڑے سے بڑا بھی کوئی حیوان ہے، ہر ذی روح کی رزق اور روزی کا وعدہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کے اوپر رکھا ہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی ذی روح پیدا کیا گیا اللہ تعالی نے اس کی رزق کا وعدہ اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے آ کر شکوہ کیا تھا، شکایت کی تھی کہ وہ اہل عیال زیادہ ہیں اور قلت رہتی ہے، فقر و فاقہ رہتا، فرمایا جاؤ فوری طور پہ گھر سے ان تمام افراد کو نکال دو جن کی روزی کی ذمہ داری تمہارے ذمے ہے، ان کو گھر سے باہر نکال دو، اور جن کی اللہ کے ذمے ان کو چھوڑ دو۔ اب ظاہر ہے کہ روزی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، تو ایک سبق سکھا دیا کہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے کے بجائے رجوع اللہ کرو، اللہ کی طرف لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے دوستی بڑھاؤ، تو باقی سارے معاملات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے، بجائے یہ کہ ادھر ادھر آ کر شکوے شکایت کرو۔ بہتر یہ کہ فوراً جاؤ ان تمام لوگوں کو جو تمہارے ذمے ہیں ان کو تو اپنے پاس رکھو، اور باقی جو جن کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے ان کو گھر سے نکال کر باہر کر دو۔ تو کس کس کو نکالیں؟ سبھی اللہ کے ذمے ہیں۔ تو غرض یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ جس کا ذمہ تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس اسباب نے، نکال باہر کھڑا کرو۔ اب جب جا کے جائزہ لیا تو سارے ہی اللہ کے ذمے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہت ہی اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کی ذات پر نظر رکھے گا، اعتماد اور یقین بڑھائے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے اسباب دیے ہیں کہ جن اسباب کو اپنانے والا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سچے وعدے بھی کیے گئے کہ جو جو ان اعمال کو اپنائے گا، ان کاموں کو کرے گا، ہم اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ حضرت شقیق بلخی قصب معاش کے لیے ایک دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوئے جا رہے تھے، لوگوں سے مل جل کے اپنے شہر والوں سے مل ملا کر چلے گئے، اور رخصت ہوئے کہ میں دوسرے شہر جا کر کماؤں گا روزی کے لیے، قصب معاش کے لیے سفر اختیار کیا، اور جب چلتے بنے کچھ ہی وقت گزرا تھا، دیکھا تو واپس پلٹ کر آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو یہاں سے سفر کر کے چلے گئے تو دوسرے شہر قصب معاش کے لیے، اور آپ تو بہت جلد واپس پلٹ آئے۔ فرمایا کہ ہاں میں جا تو رہا تھا لیکن میری نظر راستے میں ایک چڑیا پر پڑی جو معذور تھی، اڑنے کے قابل نہیں تھی، تو میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، قسمت سے نظر اس چڑیا پر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ ایک دوسری چڑیا آئی اور اس چڑیا کے منہ میں ایک دانا تھا، اس چڑیا نے آ کر دانا پھینک دیا، اس معذور چڑیا نے آگے بڑھ کے وہ دانا چک لیا۔ تم میں بے فکر ہو کے وہاں سے پلٹ آیا کہ جو اللہ اس معذور چڑیا کو بیٹھے بٹھائے دانا پہنچا رہا ہے، خوراک کھلا رہا ہے، تو میں بھی خانہ خواہ دوسرے شہر کیوں جاؤں، کیوں مشقت برداشت کروں، میں پلٹ آیا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم کو یہ بات پتہ چلی، فرمایا کہ جاؤ دوسرے شہر جا کے قصبے معاش کرو، تم کیوں اپنے آپ کو معذوروں کے کھاتے میں ڈالتے ہو، وہ چڑیا تو معذور تھی، اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے رزق کا انتظام دوسری چڑیا کے ذمے ڈال دیا، تم تو صحت مند ہو، محنت کر سکتے ہو تو اسباب کو اختیار کرو، تم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے واپس پلٹ آئے کہ چلو میں بھی اس چڑیا کی طرح. تو فرمایا کہ معذوروں والے وطیرے کو مت اپناؤ، تم صحت مند ہو، تم جا کر محنت کرو کسب معاش کے لیے، اپنے اسباب اختیار کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جو بھی اس نے نصیب لکھا ہوگا، جو رزق لکھا ہوگا، وہ تم کو مہیا فرما دے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے کہ تم محنت کرو، باقی نصیب وہ ہمارے پاس ہے، رزق دینا وہ ہمارے پاس ہے کہ ہم تم کو پھر رزق فراہم کریں گے. ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، آپ کے ایک مریض ایک دفعہ مشورے کے لیے آیا، کہنے لگے حضرت ہمارا کاروبار ہے، دکان ہے، اور ساتھ ہی ایک اور دکان بھی برابر میں دوسری دکان بھی فروخت ہو رہی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ دکان بھی خرید لیں اور اپنا کام اس میں بھی بڑھا لیں. تو حضرت نے بڑے للہیت والا، فنائیت والا، اللہ کی ذات پر بھروسے اور توکل والا جواب دیا، فرمایا کہ تم دکان ایک رکھو یا دو رکھو، نصیب تو تمہارا وہی ملے گا جو تمہارے لیے مقرر ہے، رزق جو تمہارا مقرر ہے وہ اسی ایک دکان سے اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما دیں گے. تم چاہو کہ دو دکانیں ہو جائے تو رزق بڑھ جائے گا، یہ تمہاری بھول ہے. جو رزق اللہ پاک نے تمہارے لیے مہیا کرنا ہے وہ ایک ہی دکان میں محنت کرنے پر تم کو مل سکتا ہے. یہ مت سوچنا کہ ایک کے بجائے دو، دو کے بجائے چار کر لیں گے تو رزق ہمارا بڑھ جائے گا. دانا دانا اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے، نصیب لکھ کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے کہ رزق کی ملکیت میں جتنا نصیب لکھنا ہے وہ سارا اس کو مل کر رہے گا. دو چیزیں جو انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں، ایک موت، ایک اس کا رزق. فرمایا کہ رزق بندے کی تلاش میں اسی طرح لگا رہتا ہے جس طرح سے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے. جہاں انسان کی موت لکھی انسان وہاں پہنچ کے رہتا ہے اور موت وہاں آ کر رہتی ہے. اسی طرح جہاں انسان کا رزق ہو، دانا پانی ہو، خود وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے انسان تک پہنچ کر رہتا ہے. بہت سے حالات زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کہاں کا کوئی پھل، کوئی فروٹ، کوئی غذا، کوئی خوراک، کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز کہاں بنی، کہاں چلی، کہاں سے ہوتے 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 اور کہاں انسان کا نصیب لکھا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہمارے مدرسے میں استاد ہیں، وہ بتانے لگے ایک دن کہ ہمارا ایک افریقہ سے، ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کوئی مہمان آیا اور یہاں اترا کراچی میں ان کے گھر آیا، اور ان کا ایک عزیز چترال سے آیا، وہ بھی قسمت سے ملاقات کے لیے آ گیا. دونوں مہمان جمع ہوئے اور وہ ساؤتھ افریقہ سے آنے والا، وہ اپنے ساتھ بسکٹ کا پیکٹ لایا تھا، وہاں ان کی کوئی کمپنی وغیرہ فیکٹری تھی وہاں کا بنا ہوا، ہدیہ اور تحفہ لایا، وہ نکالا، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی کھائے. وہ آیا تھا دوسرا مہمان چترال سے اور کچھ وقت کے لیے ملاقات کے لیے آیا اور وہاں سے چائے اور بسکٹ کھا کے گیا. یہ حضرات پھر تب سرا کرنے لگے کہ یہ شخص جس کا ہمارے وہم گمان میں نہیں تھا کہ یہ آئے گا، اتفاقی طور پر آیا، اور کہاں اتنی دور سے افریقہ سے اللہ پاک نے اس کے نصیب کے بسکٹ یہاں بھیجے کہ وہ آیا، چائے تیار تھی، ناشتہ تیار تھا، وہ بھی بیٹھا اور اپنے نصیب کے بسکٹ کھا کے وہ یہ جا اور وہ جا. تو بسا اوقات غور انسان کرے تو کہاں کہاں اس کا رزق تیار ہوتا ہے اور کہاں کس انداز سے انسان تک پہنچتا ہے. ایک ایک دانہ، ایک ایک چیز اگر ہم غور کرنے بیٹھ جائیں تو ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی. جو چیز ہم کھاتے ہیں، جو تیار مال ہمارے سامنے دسترخوان پر چن دیا جاتا ہے، خوراک ہو، روٹی سالن ہو، یا موسم کے پھل فروٹ ہو، اگر اس کا انسان پیچھا کرنا شروع کرے کہ کہاں سے کہاں سے کہاں سے یہ آئے ہم تک، وہ کہاں انسان دور و دور میلوں میل نکل جائے گا، کہاں کھیتوں کے اندر، کہاں باغات کے اندر، کہاں کہاں کس کس کی محنت سے اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب تیار کرواتے ہیں اور کہاں کس انداز سے بندے تک پہنچاتے ہیں. تو رزق بندے کا تیار ہوتا ہے، اس پر محنتیں ہوتی ہیں، اور جس کے نصیب میں ہوتا ہے اس تک وہ پہنچ کر مکمل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو بندے کا پیچھا کر رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز تو اس کی موت ہے، اور فرمایا کہ موت سے زیادہ رزق اس کا پیچھا کرتا ہے کہ جب تک رزق مکمل نہ ہو جائے انسان کی موت نہیں آتی. تو غرض یہ کہ یہ حالات انسان سامنے رکھے کہ جب نشے و فراز آتے ہیں، حالات کے اندر تنگی اور کشادگیاں، وسعت اور فراخیاں آتی ہیں، مشکل حالات کے اندر صبر و تحمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے فرمائے، بخشش کے وعدے فرمائے، صبر و تحمل کا دامن تھامنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص نوازشات کے وعدے فرمائے، خصوصی رحمتوں کے وعدے فرمائے، ہدایت یافتہ ہونے کے، اپنی معیت کے اور بے حساب اجر و ثواب عطا فرمانے کے وعدے فرمائے ہیں. یہ پہلو بھی سامنے رہے، اور دوسری طرف اپنے رزق کے اندر وسعت اور فراخیاں لانے والے وہ اعمال کہ جن کے خود اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں، ان اعمال کو انسان اپنا لے. کہ رزق کی وہ خزانوں کی چابیاں ہیں کہ جس کے ہاتھ لگ جائیں اس کے وارے کے نیارے ہیں. شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی خشیت اور اس کے عظمت اور اس کی قدرت کو سامنے رکھ کر انسان ان چیزوں کو اپنانا شروع کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی اور خود اللہ تعالیٰ کے فرامین کے اندر بھی ایسے بہت سے اسباب ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرما لیے ہیں کہ ہم تمہارے لیے رزق کی کشادگیوں کے وعدے کر لیتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وعدے ہمیں پڑھ کر بھی سنائے اور بہت سے وعدے اپنی زبان مبارک سے اپنی امت سے فرمائے. ان میں سے سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز وہ ہے نماز کا اہتمام. یہ رزق کی سب سے پہلی کنجی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. آپ اپنے اہل و عیال کو گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمع رہیے. ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے, رزق ہم آپ کو عطا فرمائیں گے. نماز کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے کا اعلان فرما رہے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار جو وعدہ نبھانا بھی جانتے ہیں فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے نماز کا اہتمام کیا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام کرایا تو ہم نحن نرزقو, اس نماز کے اوپر عمل پیرا ہونے والوں کو شرط یہ کہ نماز بھی صرف دکھلاوے والی نماز نہ ہو, روحانی نماز ہو, تمام کے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ والی نماز ہو. آداب کو ملحوظ رکھ کے اللہ کی عبادت کو صحیح آداب کے ساتھ انجام دیا جائے تو یہ عبادت بہت زیادہ روحانیت رکھتی ہے, نورانیت رکھتی ہے, عبادت کے اندر اثر ہوا کرتا ہے. بہت ساری عبادات ہیں, بڑی بڑی عبادات انسان کرتا ہے لیکن کوئی بھی اثر دکھائی نہیں دیتا. رمضان بھی آئے, روزے بھی رکھ لیے, زکاتیں بھی دے دیں, صدقات خیرات بھی کیے, تلاوت بھی تراوی بھی پڑھ رہا ہے, گھنٹوں گھنٹوں تلاوت بھی کر رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, صدقات خیرات بھی کر رہا ہے, بڑے بڑے کام کر رہا ہے, حج کے موقع پر حج کے لیے بھی چلا گیا, عمرے بھی کر لیے, قربانی بھی کر لیے, سب کا فطر بھی دے دیا, بڑے بڑے نیکیوں کے کام کر رہا ہے لیکن کوئی وہ وعدہ زندگی میں دکھائی نہیں دیتا. آخر اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ تو وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو ہم تم پر رزق کھولیں گے, لیکن نماز پڑھا ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہی مشکلات, وہ رزق کی تنگیاں, مشکل حالات. تو بات یہ ہے کہ ایک روگ انسان کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے, بسا اوقات مریض کو کوئی مرض لگا ہوا ہوتا ہے, معدہ اگر انسان کا خراب ہو جائے تو ایک طرف تو معدے کی بیماری, معدے کی خرابی یہ دسیوں بیماریوں کی جڑ بنتی ہے, اس ایک بیماری سے مزید دسیوں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. دوسری طرف اچھی خوراک وہ بھی جسم کو نہیں لگتی, پھر معدہ خراب ہے, معدے میں بگاڑ ہے, ایک تو وجود کے اندر 10 بیماریاں اور پیدا ہو جائیں گی اور دوسری اس کی تباہ کاری یہ ہے کہ جب معدہ خراب ہے تو اچھی غذا بھی بدن کو نہیں لگتی, اچھی خوراک نہیں لگتی, کھا رہا ہے سب کچھ ضائع ہو رہا ہے. بعض دفعہ انسان کی زندگی کے اندر کوئی تباہ کن روگ لگا ہوا ہوتا ہے, حب دنیا, حب جاہ, حب مال, یہ ایسے روحانی روگ اندر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, خود سب کچھ کر رہا ہے لیکن وہ اعلیٰ درجے کا بد اخلاق نمبر 1, کوئی اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں, کوئی عبادت کی روحانیت نہیں, کوئی ثمرات نہیں, کوئی زندگی میں کوئی برکات, کوئی ثمرات دکھائی نہیں دیتے. بالکل یہی مثال ہے کہ اس کو اندرونی طور پر روحانیت کے اس کے معدے میں روگ لگا ہوا ہے کہ اندر دسیوں قسم کی بیماریوں نے جڑ پکڑی ہوئی ہے. بڑائی جس کو کبر کہا جاتا ہے, دوسروں سے حسد جس کو جلن کہا جاتا ہے, اور خود غرضی, خود فریبی, اور اسی طریقے سے خود پسندی, احساس برتری, اور دیگر جو بیماریاں ہیں کہ دوسروں سے بغض, کینہ, عداوت, نفرت, دشمنی, غیبت, چغلی, فلاں فلاں فلاں, یہ دل کے اندر بیماریاں ایسی پالی ہوئی ہیں کہ جس کی طرف سے کوئی توجہ ہی نہیں کی, کوئی علاج ہی نہیں کیا, تو اندرونی طور پر روحانیت کا جو معدہ ہے اس میں بیماری لگی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے مزید بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے, جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, تو اندرونی طور پر کسی سے حسد ہو گیا, اس حسد کی وجہ سے 10 بیماریاں اور ہوں گی, کسی سے بغض و عداوت ہے, نفرت ہے, تو 10 گناہ اور بھی سرزد ہوں گے, کسی سے کینہ دل کے اندر پالا ہوا ہے, 10 گناہ اور سرزد ہوں گے. تو اس قسم کی روحانی بیماریاں ہیں جو روحانیت کے معدے کے اندر جنہوں نے جڑ پکڑی ہوئی ہے, ایک بیماری نے 10 بیماریوں کو اور پیدا کر دیا, اور دوسری طرف وہ روحانیت والی قیمتی غذائیں جو روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، عبادات کی شکل میں انسان اپنا رہا ہے لیکن اس کے روحانیت کو نہیں لگتی. وجہ کیا ہے کہ اندر سے معدہ خراب ہے، روحانیت کو روگ لگا ہوا ہے. دنیا کی محبت ایسی رچی اور بسی ہے کہ اس کے اندر عہدہ، منصب، مال و دولت اور ہر چیز کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. آخرت کی فراموشی اور دنیا کی یہ سارے کھیل تماشوں کی دھوکے بازیوں میں انسان ایسا ہے، اس کے مکر و فریب کے جال میں پھنسا ہوا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. بڑی بڑی عبادات کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں ان عبادات کے ثمرات دکھائی نہیں دیتے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ مین کہ روحانیت کے لحاظ سے جو روگ اس کو لگے ہوئے ہیں ان کی جب اصلاح نہ کی جائے، ان بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے تو وہی حال جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے وہی رمضان کے بعد، وہی حال جو حج سے پہلے ہوتا ہے وہی حال حج کے بعد، وہی حال جو تلاوت سے پہلے وہی تلاوت کے بعد. ورنہ تو یہ نیکیاں اس قدر اثر انداز ہیں کہ اگر اپنی روحانیت کے ساتھ ان نیکیوں کو اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ سچے وعدے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو رزق کی کشادگیاں عطا فرمائیں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے نمازیں پڑھتے پڑھتے لیکن حالات نہیں سدھرتے، نہیں سنورتے. اللہ، وہ جو عشق و محبت کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان کو کسی خاتون سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، تو اس نے پیغام محبت بھیجا اور تنہائی کے اندر ملاقات کی چاہت ظاہر کی. وہ خاتون بھی صحابیہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی، بجائے یہ کہ وہ شکایت نامہ لکھ کر حضرت فاروق اعظم کو بھجوا تھی اور اس نوجوان کے درے اور کوڑے لگوا تھی، سب کے سامنے ذلیل و رسوا کروا تھی، انہوں نے اس کو پیغام کا جواب بھیجا کہ ٹھیک ہے تمہارا جو مطالبہ ہے پورا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ کہ تم 40 دن تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے بعد تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے گا. بڑا خوش ہو گیا کہ چلو نیکی بھی ہو جائے گی، ساتھ میں محبوب کا وصال بھی مل جائے گا. بڑے اہتمام کے ساتھ، اللہ کی خاطر نہیں، مولا کی خاطر نہیں بلکہ لیلہ کی خاطر، اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی. نماز پڑھتے پڑھتے 40 دن گزر گئے، اس خاتون کی طرف سے پیغام آیا کہ ہاں بھائی 40 دن پورے ہو گئے، بولو اب کیا کرنا ہے. یہاں سے جواب جا رہا ہے اس نوجوان کی طرف سے کہ کام تو شروع کیا تھا تمہاری محبت میں لیکن اللہ کی محبت نصیب ہو گئی. وہ دل کا غم، وہ زہر، وہ گناہ اس کو اچھا سمجھ کے پیشکش کر رہا تھا، اب جب 40 دن تک مستقل اہتمام کے ساتھ عبادت کی، نماز پڑھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں، اس کا اثر ظاہر ہوا کہ وہ دل کا غم غم بن کے ظاہر ہو کے نکل گیا اور دل صاف ہو گیا، لیلہ کے بجائے مولا کی محبت نصیب ہو گئی. ان خاتون نے اس پورے واقعے کو اپنے کسی عزیز کے ذریعے حضرت فاروق اعظم کا پورا کہلا بھیجا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اس خاتون کو بھی اخراج تحسین پیش کیا، ڈانٹ دی کہ واقعی تم نے بڑا اچھا انتخاب کیا، اس کے لیے بڑا اچھا علاج تجویز کیا کہ سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، اس کے اندر سے وہ گناہ کا تصور بھی ختم ہو گیا اور اس کو حقیقی رب کے ساتھ وصال بھی مل گیا. دوسری طرف اس نوجوان کو بلایا اور اس کو بھی داد دی، حوصلہ افزائی فرمائی کہ واقعی تم نے بڑا اچھا کام کیا کہ نیکی میں لگے اور اللہ تعالی نے اپنی طرف تم کو کھینچ لیا. تو نماز جیسی اہم ترین عبادت اگر اپنی روحانیت کے ساتھ ہو کہ بندہ ہر قسم کے لالچ سے بالا تر ہو کے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، اللہ کے وعدے پر تو نظر رکھے انسان، جتنی بھی دنیا میں محنت کرتا ہے، عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا تم محنت کرو تو میں جنت دوں گا، تو جنت اللہ ہی کی تو مقام رضا ہے. اللہ کو پانا، اللہ کی جنت کو پانا، کہ اللہ تعالیٰ ہی تو اپنے بندوں کو، محبوب بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے، تو جنت اللہ تعالیٰ ہی کا تو انعام ہے. اگر جنت کے ان تمام وعدوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں، یہ تو اللہ ہی کے وعدوں کو سامنے رکھ کر عبادت کی جا رہی ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمائے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کھلے لفظوں میں وعدے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کے اہتمام کا حکم دیجئے اور اس پر جم جائیے، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق ہم آپ کو عطا فرمائیں گے، نماز آپ پڑھیں، رزق عطا فرمانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لحاظ سے سب سے پہلا عمل کہ جس کو انسان اپنے معمولات کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ خوشی اور خضوع کے ساتھ عمل کے اندر اپنائے رکھے اور اس کے تمام آداب و شرائط کو ملحوظ رکھے، تو سب سے پہلی چیز وہ ہے نماز کا اہتمام، کہ انسان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے، محنت کرے اور اس بات کو اگرچہ اس کا دل نماز میں نہ لگتا ہو نہ جمتا ہو، لیکن پھر بھی جس وقت نماز کے لیے کھڑا ہو تو سارے اپنے خیالات کو یکجا کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایک تصور باندھے کہ اس وقت میں اللہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عبادت بطور فرض کے مجھ پر لازم اور ضروری قرار دی ہے، اس وقت میں احکم الحاکمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوں اور اس کا ایک ادنا اور ایک گناہگار بندہ بن کے اس کے سامنے دس بستہ کھڑا ہوں اور پھر نماز شروع کر دے۔ اس کے بعد پھر اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں تو آتے رہیں، ان وسوسوں سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرمایا کہ شیطانوں میں سے بعض شیاطین ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہ ہے، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر آ کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نماز ہماری اللہ کی بارگاہ میں نماز شروع ہو گئی تبھی تو وسوسے آنے شروع ہو گئے، اگر یہ نماز ہی نہ ہوتی تو وسوسے بھی نہ آتے۔ چور وہیں آتے جہاں مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو چور کا کہیں من لانا، کہیں آ جانا یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہے۔ شہد کی مکھی وہیں جاتی ہے جہاں کچھ نہ کچھ شیرہ ہو، جہاں کہیں نہ کہیں رس ہو، پھول ہو۔ تو جب عبادت شروع کر دی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ نماز کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے مخصوص شیاطین کا ایک ٹولہ ہے، وہ آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کبھی تو نماز کی رکعت میں وسوسے ڈالتا ہے، دو ہیں کہ تین ہوئی، تین ہوئی کہ چار ہوئی، ارے وضو کیا کہ نہیں کیا، وضو میں کونی دھوتی نہیں دھوتی، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ ان سارے وسوسوں کو انسان جھٹکتا رہے، توجہ فوراً اللہ کی طرف کرتا رہے کہ احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اپنے رکوع اور سجدوں کے اندر یہی انداز اختیار کرے کہ میں رب کے سامنے جھک گیا۔ دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے سامنے جب انسان نقل و حرکت کرتا ہے تو کس قدر اہتمام کے ساتھ کرتا ہے کہ میری نقل و حرکت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ یہاں تو احکم الحاکمین نے ہمیں حکم دیا جھک جاؤ، بندے اپنا سر زمین پر لا کے رکھ دو، تو یہ تصور باندھے کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ کے حکم سے اٹھ رہا ہوں، اللہ کے حکم سے اپنی پیشانی کو خاک آلود کر رہا ہوں، زمین پر رکھ رہا ہوں۔ حضرات عارفین فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے تو زمین پر اس کا سر ہوتا ہے، تو بظاہر تو وہ سجدہ کرتا ہے فرش پر، در حقیقت ہوتا ہے وہ عرش پر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو وہ قرب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرب خاص عطا فرماتے ہیں۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ نزدیک اس لمحے میں ہوتا ہے جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ نماز جیسے عبادت خوشی اور خضوع اور اہتمام کے ساتھ ہو تو اس نماز کے اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر رزق کی کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل جس کے اوپر رزق کی کشادگی کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے کثرت استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں مال و دولت رزق کی فراوانیاں کر دے گا، ریل پیل کر دے گا۔ کب؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرتے رہو۔ کثرت سے معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا، مغفرت چاہنے والا، اللہ تعالیٰ کھلے لفظوں میں انعامات کی پوری ایک فہرست گنوا رہے ہیں کہ ہم تم کو ہر طرح کے انعامات عطا فرمائیں گے، بارشیں بھی برسائیں گے، مال و دولت کی فراوانیاں بھی کریں گے، کھیتی باڑی بھی عطا کریں گے، اولاد کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے، خوشحالیاں عطا فرمائیں گے۔ استغفار کی کثرت سے انسان کو وارے کے نیارے نصیب ہوتے ہیں۔ فارغ اوقات میں انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار کے مختصر ترین کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا، لوگ آتے ہیں عاملوں کے پاس، عالموں کے پاس، اماموں کے پاس، مولاناؤں کے پاس، کبھی کسی ایک خاندان کے کسی بزرگ کے پاس، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، یہاں تو خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عمل، نماز پڑھو رزق عطا کروں گا، استغفار کرو ہر طرح کی تمہارے اوپر رزق کی کشادگیاں کر دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی وظیفے بتا رہے ہیں، لوگوں کو الٹے سیدھے وظیفے بتا دو، مشکل مشکل لمبے چوڑے وظیفے بتا دو، بڑی اہمیت سے سنتے ہیں، اور جب کبھی مختصر سا کوئی اچھا اور پیارا سا وظیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہو، ایسی لاپرواہی سے سنتے ہیں جیسے اس میں کوئی اثر ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن خبیب حضور کے ایک صحابی ہیں جن سے آپ نے فرمایا کہ روزانہ صبح و شام، صبح فجر بعد، شام مغرب کے بعد سورہ اخلاص تین دفعہ، سورہ فلق تین دفعہ، سورہ ناس تین دفعہ پڑھ لیا کرو، صبح پڑھو گے شام تک، مغرب بعد پڑھو گے صبح تک، بالکل محفوظ رہو گے، ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ رہو گے، نہ جادو نہ ٹونا نہ جن نہ اثر نہ نظر نہ کچھ نہ کچھ، کوئی کسی کی ہائے ہم اس کوئی کسی کی ٹوک کچھ بھی اثر نہیں کرے گی. حضرت صادق مصدوق بتا رہے ہیں, فرمایا فجر بعد ہر سورت تین دفعہ پڑھ لو, سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھ لی بسم اللہ کے ساتھ, سورہ فلق تین دفعہ پڑھ لی, سورہ ناس تین, فرمایا صبح پڑھ لیے شام تک محفوظ رہو گے, محفوظ قلعے کے اندر بند ہو گئے, اور مغرب بعد پڑھ لیے صبح تک محفوظ ہو گئے. اکثر و بیشتر یہ وظیفہ میں کبھی کسی آنے والے کو بتاتا ہوں, بالکل ایسی لاپرواہی, ہاں ہاں وہ تو پڑھتے ہم, ہمیں توجہ نہیں دیتے کہ بھائی یہ وظیفہ کس کا بتا رہا ہوں. تم تو پڑھتے ہوں گے اپنے مزاج سے, پڑھتے ہوں گے اپنے مزاج سے, تو بسا اوقات انسان کے بخار ہو جائے, سر میں درد ہو جائے, بسا اوقات انسان دوائی لیتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. طبیب کو بتایا ہوا ایک نسخہ استعمال کرتا ہے فوراً افاقہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر ڈاکٹر ہے, طبیب طبیب ہے, معالج معالج ہے, حکیم حکیم ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس مریض کے لیے کون سی دوا, بسا اوقات صرف ایک گولی کافی ہو جاتی ہے, اور اپنی طرف سے بسا اوقات یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو وہ بھی, دس یہ گولیاں کھا گیا کچھ نہیں, اور مزید مرض بڑھ جاتا ہے, الیکشن ہو جاتا ہے. اس قدر لاپرواہی ہوتی ہے بسا اوقات, نا قدری. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدردانی کے ساتھ اگر ان اعمال کو دیکھا جائے تو مختصر سا وظیفہ ہے, تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی, تین دفعہ سورہ فلق پڑھ لی, تین دفعہ سورہ ناس پڑھ لی, بالکل محفوظ ہے, سیسا پلائی ہوئی دیوار کے بنے ہوئے قلعے کے اندر محفوظ ہے. جب اللہ کے حبیب نے فرما دیا ہر قسم کے شر و فساد سے, تو انسان بالکل محفوظ ہی محفوظ ہے, صبح پڑھے گا شام مغرب تک, مغرب بعد پڑھے گا صبح تک, بالکل محفوظ ہی محفوظ رہے گا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے ہر غم سے نکلنے کے راستے بنائیں گے, خوشحالی عطا فرمائیں گے, تنگیوں سے فراوانی عطا فرمائیں گے, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا. یہ وعدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. لازم الاستغفار, استغفار کو اپنے پر لازمی کر لیا, کم از کم تو انسان 70 دفعہ تو کر ہی لے, ورنہ 100 دفعہ کا معمول بنا لے کہ 100 دفعہ کم از کم انسان یہ معمولات روزانہ پورے کر لیا کرے. اس میں کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح ہے, استغفار کی ایک تسبیح ہے, درود شریف ہے, کلمات شکر ہیں, تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کیونکہ 100 کے اوپر بھی کثرت کا اطلاق ہوتا ہے. جس عمل کو انسان 100 مرتبہ دہرا لے تو وہ کثیر کے اندر آ جاتا ہے, تو کم از کم ایک ایک تسبیح تو انسان پڑھے, زیادہ وقت ہو تو زیادہ پڑھے انسان, تو جتنا زیادہ شکر ڈالیں گے اتنا زیادہ مٹھاس بڑھے گا. تو صبح و شام اپنے معمولات زندگی کے اندر مختلف اوراد مقرر کر لیے جائیں, وظائف مقرر کر لیے جائیں, ان میں سے استغفار کو انسان لازم کر لے اپنے اوپر. ایک طرف گناہوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے, دھلائی صفائی ہوتی رہتی ہے, دوسری طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا. حضرت امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے بارشیں ہوا کرتی ہیں, اور اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیا کرتے ہیں. استغفار بہت بڑی نعمت ہے. استغفار کرنے والی قومیں یا استغفار کرنے والے افراد اللہ کے عذاب سے قہر سے محفوظ رہتے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دو رکاوٹ اللہ پاک نے ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عذاب دینے والا نہیں ہے, جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آ سکتا. آپ کی موجودگی بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ وہم مستغفرون, وہ استغفار کرتے رہیں گے عذاب رکا رہے گا. عذاب سے اور شامت اعمال سے, گناہوں کی نحوست سے انسان بچا رہتا ہے. یہ چھتری ہے, استغفار کی چھتری انسان لے لے محفوظ ہو گیا, اللہ کے زیر سایہ آ گیا, رحمت کی آغوش میں آ گیا. تو استغفار کی کثرت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں, تنگیوں سے فراخیاں عطا فرماتے ہیں, اور وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں. تو پہلی چیز ہو گئی نماز کا اہتمام, اور دوسری چیز ہے کثرت سے استغفار. اسی طرح تیسرا عمل وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. نیک کاموں میں اپنا وسعت اور اپنی گنجائش کے مطابق مال خرچ کرنا, اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانیوں کے وعدے فرمائے ہیں. فرمایا کہ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ بدل عطا فرماتے رہیں گے, تم خرچ کرو اللہ اور دے گا. بخاری شریف میں اللہ پاک کا فرمان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم انفق انفق علیک, تو خرچ کرتا رہے میں تجھ پہ خرچ کرتا رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے اس کار خیر کے لیے پیدا فرمایا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی محسن اور کوئی بڑی ہستی گزرے ہی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیتے رہتے، میں تقسیم کرتا رہتا ہوں، انما انا القاسم واللہ معطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اپنے فیوز اور برکات بھی تقسیم فرمائے اور مال و دولت فراوانی کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو بڑے بڑے خزانے بھی عطا فرمائے، دولت کی پوری پوری کنجیاں آپ کے پاس آئیں، بڑے بڑے ذخائر آپ کے پاس آئے، تیز آندھی سے زیادہ تیزی کے ساتھ آپ نے ان کو خرچ کر کے ختم فرما دیا۔ فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا فرمانے والے ہیں۔ تو بہت سے بندے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کار خیر کے لیے ایک بندے کو دے کر دسیوں بندوں کا ہاتھ بٹوا دیتے ہیں، اس بندے کو ذریعہ اور سبب بنا دیتے ہیں کہ بندے میں تجھ کو دیتا رہتا ہوں، تو میرے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے، انفق انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کرتا رہوں گا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاں کوئی ضرورت مند ہو، جو کوئی بھی کار خیر ہو، اچھائی کے راستے میں انسان خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ اپنے ایک معمول بنا لینا چاہیے انسان کو، تنخواہ دار ملازم ہو تو وہ اپنی تنخواہ میں سے، اور کاروباری ہو تو اپنے تجارت کے پیسوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لے۔ ہماری جب تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، تنخواہ کا لفافہ ملتا تھا، تو شروع سے میرا معمول تھا کہ وہ بند کا بند لفافہ لا کے اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا، اس میں سے ایک تھوڑی سی بہت مختصر سی رقم امی نکال لیا کرتی تھوڑی سی، اور باقی اس لفافے میں پڑھ کے پھونک دیا کرتی تھی، برکت کی دعائیں، نہ جانے کیا دعائیں دیتی ہوں گی، لفافے میں پڑھ کے اس کو بند کر کے واپس میرے ہاتھ میں دے دیا کرتی تھی، اور ایک تھوڑی سی مختصر سی رقم نکال لیا کرتی تھی برکت کے لیے کہ چلو بیٹے نے لا کر دیا ہے۔ اس سے برکتیں ملتی ہیں، بڑوں کی دعائیں ملتی ہیں، ایک تھوڑی سی رقم دے کر، دعائیں سمیٹ کر، اور نہ جانے کیا دعائیں دیتی ہوں گی، وہ اس میں پڑھ کے چھو کر دیا کرتی تھی، تو وہ لفافہ پورے مہینے ہمارے کام آیا کرتا تھا۔ اور مدارس کی، مساجد کی تنخواہیں بڑی مختصر اور محدود ہوتی ہیں، ائمہ مساجد ہوں، مؤذنین ہوں، اور مدارس کے اساتذہ ہوں، بہت مختصر سے محدود تنخواہیں ہوتی ہیں، دیکھنے والے تو سمجھتے ہیں شاید بہت ہزاروں لاکھوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور بارشیں انعامات بہت وافر مقدار میں ہوتے ہیں، تنخواہیں تھوڑی لیکن انعامات بہت زیادہ۔ ہمارا بھی جب تقرر ہوا تو ہمارے استاد محترم نے جملہ فرمایا تھا، فرمایا تنخواہ تو بہت تھوڑی ہے لیکن بہت بابرکت ہوتی ہے، خدمت دین کے اندر ملنے والا جو انسان کا مشاہرہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، تھوڑا ہونے کے باوجود ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اپنی ایک مقدار متعین کر لی جائے، تنخواہ ہو اس میں سے ایک حصہ، یا کاروباری لوگ ہوں وہ ماہانہ یا روزانہ کے حساب سے کوئی ایک حصہ مقرر کر کے ایک نظام بنا لیا جائے کہ اللہ کے گھر کے اندر عطیہ دیا جائے۔ اس عمل کے ذریعے سے بھی مال کے اندر بہت برکت ہوتی ہے، جب بھی تنخواہ ملے سب سے پہلے انسان اپنی تنخواہ میں سے خاص حصہ جو بھی اپنی حیثیت سے متعلق متعین کر لے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مہینہ پورا ہونے پر تنخواہ دلوائی، اللہ آپ کا شکر ہے، اپنے زبان میں شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے گھر کے اندر عطیہ دے دے خاموشی سے چپ چاپ۔ یہ تھوڑی سی رقم دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بڑھ کر بندوں کو عطا فرمائیں گے، جہاں سے اس کو تصور بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ معمول ہے تو بہت چھوٹا سا، لیکن ہمارے اکابرین کا معمول ہے اور بزرگان دین نے بتایا ہوا عمل ہے۔ ہمارے شاگرد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہمارے مرید بھی ہیں، انہوں نے ایک موقع پر ایک واقعہ سنا تھا، اس کے بعد سے ماشاءاللہ انہوں نے ایک دستور بنا لیا کاروبار، یہ تو اپنے ماہانہ حساب سے ماشاءاللہ وہ رقم نکالتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک نظام بنا لیا، اور مہینہ پورا ہونے پر ماشاءاللہ لفافے میں کبھی 5، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 8، کبھی 9، یہ بھی رقم بنتی ہے جو چند لا کے مجھے دیتے ہیں کار خیر میں خرچ کرنے کے لیے، وہ کبھی طلبہ پر، کبھی ضرورت مندوں میں، کہیں جہاں نصیب میں ہوتا وہاں خرچ ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ کہ یہ رقم جو بندہ دے رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں تھوڑی سی دی ہوئی رقم اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اس نے خود ایک دن بتایا, رمضان شریف کے دنوں میں بات چل پڑی تو بتانے لگا کہ میں رقم جمع کرنے لگا تھا, سوچا تھا عمرے پہ جاؤں گا, جمع کرنی شروع کی, پھر یہ واقعہ سنا, پھر ہوتے ہوتے وہ رقم کار خیر میں لگا دی, تو اللہ پاک نے عمرے سے بڑھ کر حج کے لیے ایسے اسباب بنا دیے کہ حج کی سعادت کے لیے بلا لیا. کہا کہ میرے تو گھر میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ حج کی سعادت میں اثر آئے گی, لیکن تصور کیا تھا کہ چلو جمع جوڑ کر کے عمرے پر جاؤں, لیکن بیچ میں کچھ ایسے واقعات سنے, بات سنی, تو پھر اپنے اس رقم کو کار خیر میں لگانا شروع کر دیا. تو پھر موقع ایسا آیا کہ اللہ پاک نے ایسے انتظامات بنایا کہ حج کی سعادت نصیب فرما کر حاجی بنا لیا. اخلاص کے ساتھ, صدق دل سے, اللہ کی محبت میں, خاموشی کے ساتھ انسان خرچ کرتا ہے. مدینہ منورہ کا وہ واقعہ ایک دفعہ شاید میں نے سنایا بھی تھا, یہ جو البیگ والے وہاں بہت مشہور ہیں, بروس وغیرہ بناتے ہیں, ایسا رش ہوتا ہے جیسے حجر اسود پر رش ہو, لوگ پہلے سے وہاں کھڑے ہوتے ہیں, جس پر دروازہ کھلتے ہیں ویسے بھگدڑ مچتی ہے, جس طرح حرمین کے اندر حاجیوں کا رش بھاگ کے اندر داخل ہوتا ہے, یا حجر اسود پر یا دوسرے مقدس مقامات پر, وہی سارے حاجی رات کو, عشاء بعد بھی یا فرصت کے اوقات میں, وہاں پورا حاجیوں کا ایک جھمگٹا, جس وقت وہ دروازہ کھلتا ہے بالکل سینکڑوں کی تعداد میں پورا مجمع اندر گھستا ہے, پھر ٹوکن اور یہ اور وہ, اور دن دن تھک تھک سینکڑوں کی تعداد میں ان کے بروس وغیرہ یہ چیزیں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں. ان حضرات کا ایک معاملہ سامنے آیا کہ ان حضرات نے مقرر کیا تھا کہ ہر ایک پیکٹ کے اوپر ایک ریال بطور صدقہ جاریہ کہ اپنی والدہ کے لیے منتخب کیا تھا. تو ہوتے ہوتے اللہ پاک نے اتنی برکت دی, اتنا رجوع نصیب فرمایا مخلوق کا کہ آج وہ اتنا مقبول اور محبوب ہے کہ دنیا زمانے سے آنے والے لوگ البیگ کھانے کے لیے وہاں گھنٹوں لائن میں لگ جاتے ہیں. اب بظاہر کھاؤ تو وہی بروس, وہی ذائقے, وہی چیزیں جو دوسری چیزوں میں, لیکن اللہ پاک کی طرف سے ایسی قبولیت ملی ہوئی ہے, ایسی مقبولیت ملی ہوئی ہے کہ وہاں لوگ رش میں لگ کر لائن لگا کر گھنٹوں وہ چیز حاصل کرتے ہیں. تو ان حضرات کا یہ بیان تھا کہ ہم نے اپنی والدہ ماجدہ کے وصال ثواب کے لیے ہر ایک پیلٹ کے اوپر ایک ریال مقرر کیا. تو ہوتے ہوتے یہ کام اتنا بڑھتا چلا گیا, اتنی برکتیں ہوتی گئی, رجوع مخلوق کا ایسا بڑھتا گیا کہ وہ رقم جو ہمارے پاس جمع ہوتی تھی وہ ہزاروں تک, ہوتے ہوتے لاکھوں تک پہنچنے لگی. تو پھر باقاعدہ انہوں نے اس کے لیے وہاں جس طرح ٹرس وغیرہ ہوتا ہے, اس طرح پھر وہ کار خیر کے شعبوں کے اندر اس رقم کو لگانا شروع کیا. آج ریال پیل ہے, ایک پیکٹ پر ایک ریال, کوئی بڑی رقم نہ تھی, لیکن جس محبت, جس خلوص کے ساتھ انسان فی سبیل اللہ شروع کیا, وارے کنیارے ہو گئے اللہ. اور یہاں اس دن ہمارے ایک نمازی مجھ سے الجھ پڑے, کہنے لگے کہ آج کل تو 40-50 ہزار روپے ایک آدمی کی تنخواہ ہوتی ہے, اور وہ زکات کا نصاب تو 52.5 تولہ چاندی, جو 38 ہزار روپے اس رمضان میں تھا, 40 ہزار سمجھ لو انسان کے, جس کے بعد 40 ہزار ہو تو شریعت لحاظ سے وہ مالدار تصور ہوتا ہے. شریعت نے جو چیز مقرر کر دی وہ پتھر کی لکیر ہے قیامت تک کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لائے, نظام پورا دے کر گئے, اللہ پاک نے مہر ثبت کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج دین اسلام کامل مکمل ہو گیا, ہر چیز پتھر کی لکیر بن گئی, قیامت تک کے لیے نظام چلے گا, اور دین اسلام کو میں تمہارے لیے پسند کر چکا ہوں. لیکن وہ صرف اپنی عقل کو دخل دیتے ہوئے کہنے لگے آج کل تو خرچے بھی 50-55 ہزار میں پورا نہیں ہوتا, تو یہ 40-35 ہزار میں انسان صاحب نصاب نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے مبارک کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں, نہیں نہیں کہتے ہوں گے علماء, لیکن 38 ہزار میں کوئی صاحب نصاب نہیں بنتا. تھوڑی سی میری ان سے بحث ہوئی, لیکن اس کے بعد میں تو سیدھا چل دیا کہ ایسے جاہل آدمی سے کیا منہ لگے کہ جس کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان اس قدر بے وقت کے, وہ اپنی عقل کی وجہ سے اس کو ٹھکرا رہا ہے, وہ تو قیامت تک کے لیے نصاب مقرر ہو چکے جو حضور بتا کر چلے گئے. دین اسلام اتنا ناقص تھوڑی ہے کہ وہ ایک صدی گزر گیا تو یہ چیز ختم ہو گئی, دو صدی گزر گئی تو وہ ختم, تین صدی, ایسے تو صدیاں گزرتی جائیں گی, دین اسلام کے سارے اعضاء بکھرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امانت دیانت کے ساتھ پورا کامل دین اسلام دے کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے, پورا قیامت تک کے لیے نظام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نظام زندگی آگے کیسے کیسے آئیں گے, ایسا دستور العمل دیا جس میں رتی برابر کمی اور بیشی نہیں, ساری امت متفقہ چلی آ رہی ہے کہ یہ معیار نصاب ہے, پوری امت متفق ہے کہ جس کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی مالیت کی رقم ہو, کرنسی ہو, تو وہ مالدار ہے. لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ نہیں خرچے زیادہ ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نصاب سے انسان مالک نہیں بنتا, مالدار نہیں ہوتا, اتنے پیسے تو عیدی دینے میں نکل جاتے ہیں, اتنے اس میں چلے جاتے ہیں, عیدی دیتے ہیں تو وہ زیادہ ضروری ہے. لیکن جو اللہ کا حکم ہے کہ 40 ہزار میں صرف 1 ہزار اللہ پاک نے رکھے ہیں, 80 ہزار میں 2 ہزار, 1 لاکھ میں صرف 2.5 ہزار وہ دیتے ہوئے دم نکل لے, اور اس کی خاطر حضور کے فرمان کو بڑی بے دردی سے مسترد کر دیا, نہیں نہیں اس سے نہیں ہوتا, وہ اس وقت جو زمانے کی بات تھی, اس زمانے کی بات تھی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالی اپنے زمانے کے احکامات چھوڑ کر گئے تھے، بعد کی امت تو ایسی لاوارث پھرتی رہے گی. امت مسلمہ کے سارے علماء متفق چلے آ رہے ہیں جس بات پر، لیکن دو پیسے کے لالچ میں، دو پیسے کی محبت میں زکات کی فرضیت کا انکار کر رہے ہیں. جب ظاہر ہے کہ جس معیار کا انسان نے انکار کر دیا کہ جس معیار پر انسان صاحب نصاب بنتا ہے زکات اس پر فرض ہوتی ہے، جب جڑ اس نے ہٹا دی، جڑ کھوکھلی ہو گئی، تو بنیاد کہاں سے بنے گی، زکات کہاں سے فرض ہوگی؟ لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں کس قدر بڑی ایک گستاخی کر رہا ہوں، جہالت کی بات کر رہا ہوں. بہرحال میں تو فوراً چلا گیا ان سے بات پوری کیے بغیر، کہ ایسے جاہل سے تو منہ لگنا ہی بیکار ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی مول لینا، یہ بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک صاحبزادے سے بات کر رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے کہ خواتین کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، حضور کا فرمان بتا رہے تھے. انہوں نے کہا میں تو روکوں گا، ساری زندگی اس بیٹے سے بات نہیں کی. فرمایا میں حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں تو اس کے سامنے اپنا موقف بیان کرتے؟ سگا بیٹا تھا، پوری زندگی اس سے بات نہیں کی کہ حضور کے فرمان کے ساتھ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو کہتے کہ میں تو روکوں گا. ماحول خراب ہو گیا، لوگ بدل گئے اور معاشرہ ایسا اچھا نہیں رہا. میں کہ حضور کی حدیث کے ساتھ تو ٹکراؤ پیش کرتا ہے، پوری زندگی اس سے کلام نہیں کیا. اور یہاں ایک جاہل آدمی اپنی عقل کو دخل دیتے ہوئے حضور کے بتائے ہوئے معیار کو ٹھکرا رہے دو پیسے کے لالچ میں، کہ 40,000 روپے، 1,000 روپے وہ بھی سال میں اگر تقسیم کیے دیں 2-2.5 روپے یومیہ بنتے، وہ دیتے ہوئے تو دم نکل رہا ہے اور فرضیت کا انکار کر رہا ہے. تو دینے والا جو اللہ کی محبت میں دیتا ہے، اپنے ہی وارے کے نیارے کرتا ہے، اپنی ہی برکت ہے. اور جو کنجوسیت کا مظاہرہ کرے گا، بخل کا مظاہرہ کرے گا، وہ فرضیت کے اندر بھی ایسی ہی حجت کرے گا کہ انکار کر دیا کہ نہیں نہیں اس سے نصاب نہیں بنتا، صاحب نصاب نہیں ہوتا. نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے. آخرت میں جواب دہی ہوگی کہ میرے حبیب کے فرمان کو اس پیارے انداز سے ٹھکرا دیا، ذرا لاؤ دلیل تو لاؤ. چلو کوئی عالم دین ہو، مجتہد ہو، محقق ہو، جس کے سامنے دوسرے بڑے بڑے دلائل ہوں، جن دلائل کی روشنی میں اپنی تحقیق پیش کرے، ایک بات ہوتی ہے. علماء تو انبیاء کے نائبین ہیں، وارثین ہیں، ان کی تحقیق اپنی جگہ بسر و چشم. لیکن ایک عامیانہ انسان، وہ صرف اپنے دو پیسے بچانے کے لیے اور عیدیاں دینے کے لیے اور ایسی بڑی جرت کر جائے اور ایک بڑے حکم کا، ایک شریعت کے مسلم معیار کا انکار کرتے کہ نہیں نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا تو مطلب ہے شریعت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، کبھی اس زمانے میں اس موسم میں ایسی، اس موسم میں ویسی. تو مال کی محبت انسان کو بہت گمراہ کرتی ہے، بہت دور تک لے جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ گمراہی کے کس گڑے میں جا گرا. تو بہرحال خرچ کرنے والا، انہوں نے ایک ریال ایک ڈبے پر لگایا، اللہ کے راستے میں ایک ریال منتخب کیا تھا، اللہ پاک نے وارے کے نیارے کر کے کروڑوں کے اندر وہ لوگ کھیل رہے ہیں. تو یہ انسان اپنے ایک معمول بنا لے کہ اپنے ماہانہ یا روزانہ میں سے کوئی نہ کوئی حصہ متعین کر کے اللہ کے گھر میں دے. ویسے تو ضروریات زندگی میں، کارہائے خیر میں الگ سے لگائے، وہ تو بات دیگر ہے، ضرورت مندوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، وہ بات دیگر ہے، وہ مصرف اپنی جگہ بدستور. لیکن اللہ کا گھر یہ خاص ہے اللہ کا، اس گھر میں دینے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، تھوڑا دے گا زیادہ پائے گا، یہ نفع کا سودا ہے. کہ اللہ آپ کے گھر کی خدمت زیادہ تو نہیں کر سکتا، یہ تھوڑی سی رقم ہے جو میرے پورے مہینے کی محنت کی کمائی ہے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کے گھر میں ملا رہا ہوں، یا اللہ قبول فرما لے. تھوڑی سی مقدار بھی دے گا اللہ تعالیٰ اسی مہینے اس کو برکت سے عطا فرما دیں گے. تو یہ ایک کام کا نسخہ ہے، اگر پلے سے باندھ لیا جائے تو خود آپ مشاہدہ کریں گے کہ وارے کے نیارے ہوں گے. اس لحاظ سے فرمایا کہ تیسرا عمل ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں اور نیک کاموں میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اللہ کے راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا، اس کا بدل نعم البدل عطا فرمائے گا اور اس کا بدلہ تم پاؤ گے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ فرما رہے ہوں، بندہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہوں اور اس کا بدلہ بھی نہ پائے، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے. تو انفاق کا معنی آتا ہے نفق، آر پار، سرنگ، سوراخ. انفق تم خرچ کرو، جو مال تمہارے پاس جمع ہو گیا اس کو نکال دو، مزید اور مال آ جائے گا، تمہارے خزانے بھرتے رہیں گے، تمہارے پاس کمی نہیں ہوگی. قرآن کریم اللہ پاک نے دوسرا وعدہ فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، کہ جو بھی تم خرچ کرو گے پورا پورا تم کو ملتا رہے گا، اس کی فکر نہ کرو کہ کہاں سے آئے گا، وہ ہمارا انتظام ہے، ہم جہاں سے چاہیں گے بندوبست کریں گے. اسی طرح حدیث مبارک بھی آپ کو سنا دی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انفق ینفق علیک، بندے تو خرچ کر تجھ پر بھی خرچ کیا جاتا رہے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے نفع کے لیے مخصوص فرما لیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیتے رہتے ہیں، ان کے ذریعے کار ہے خیر کے اندر ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر اپنے مال کو پہنچواتے رہتے ہیں۔ کوشش انسان یہی کرے کہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ اپنا بنائے رکھے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مختلف مصارف ہوں، مختلف جگہ ہوں جہاں پر وہ خرچ کرنے والا ہو، دینے والا ہو، مال لٹانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سامنے رکھ کر دینے والا بنے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہمارے استادوں میں ایک استاد ہیں، اپنے وقت کے حاتم تائی ہیں، ہر سال ماشاءاللہ عید کے موقع پر میں اپنے ساتھ ہی ان کو اپنی گاڑی میں لے کر چلتا ہوں، ماشاءاللہ ہزار ہزار کی گڈیاں ان کی جیب میں ہوتی ہیں، ایک ہزار کی گڈی ایک لاکھ کی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو کئی گڈیاں ہوتی ہیں اس میں، ہزار ہزار گڈیاں، سو والی گڈیاں، ہم چلتے ہیں ایک استاد کے پہنچتے ہیں وہاں، ماشاءاللہ نکالا ان کے بچوں کے حساب سے گنا، آٹھ دس بارہ پندرہ ہزار جتنے ان کے بال بچے بیوی ملا کے ان کو دیا، پھر دوسرے استاد کے جاتے ہیں وہاں، پھر ان کے حال احوال، چائے پانی، ناشتہ واشتہ، وہ پھر وہاں ان کے بچے، لو بھائی آپ کی عیدی، اس طرح ماشاءاللہ پورا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ صبح سے ہم لوگ نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ ظہر بعد تک تقریباً کئی ایک استادوں کے ہوتے ہوئے پھر بنوری ٹاؤن جاتے ہیں، وہاں پر مختلف ان کے جو خاص خاص جو اسٹیشن بنے ہوئے ہیں جن حضرات سے، تو ماشاءاللہ پورے پورے ہزاروں کی تعداد میں ایک ہی دن میں لٹا دیتے ہیں۔ خود بیان فرما رہے تھے بسا اوقات خرچ کرتا ہوں تو اسی دن اللہ تعالیٰ اسے بڑھ کر دوبارہ عطا فرما دیتے ہیں، بسا اوقات پورے پورے اساتذہ کی جماعت کو پکنک پہ لے جاتا ہے، فارم ہاؤس لے جاتا ہے، کبھی کبھی دوسرے شہر لے جاتا ہے، پورے اپنے خرچے پر ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، اور بظاہر وہ بھی ایک مسجد کے امام اور خطیب ہیں اور بنو ریٹرن کے استاد ہیں، لیکن ایسے سخی دل انسان ہے کہ اللہ پاک نے خرچ کرنے والا دل دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، اور ماشاءاللہ پورا خاندان کھاتا پیتا گھرانے کا بہت خاندانی انسان، پورا گھرانہ پورا ماشاءاللہ، والدہ اور سارے بھائی وغیرہ وہ سب دنیاوی ماحول کے ہیں، اور وہ ڈیفنس کے اندر ماشاءاللہ بڑی کار کوٹھیوں میں اپنے مزے سے سکون سے جی رہے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ دینی لائن میں ہیں، والد ماجد نے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا، دین کی لائن میں لگایا، ماشاءاللہ آج یہ بہت بڑے اساتذہ کے کرام میں شمار ہوتے ہیں، تو دل کے اس قدر سخی ہیں کہ شروع سے ہم دیکھتے چلے آئے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ بیٹے کی پیدائش ہوئی تو بڑی بے تکلفی سے ساتھ لے کے چلتے کہ چلو چلتے جا کے بکرے دلوائے، اچھے سے چھان کے بکرے دلوا کے لا کے ہدیہ پیش کر دی، ابا بھی اس وقت حیات تھے، بتایا استاد جی نے ہدیہ دیا، تو اس قدر یعنی کار خیر میں جو بھی کوئی کام ہو لگتا ہے ایسا کہ جیسے صرف میرا اور ان کا ذاتی کو تعلق ہے، ایسے بڑھ چڑھ کے اس میں ماشاءاللہ دوسرے ہمارے بچے کی پیدائش ہوئی تو وہاں دیکھو تو اس قدر بڑا مٹھائی کا ڈبہ اور ساتھ میں ہدیہ اور تحفہ یہ لے کر پہنچ گیا اسپتال، ایسے دل والے پھر اللہ تعالیٰ بھی بے حساب ان کو دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں، نوازتے ہیں، تو دولت تو بہت سے لوگوں کو ملتی ہے لیکن دل کم لوگوں کو ملتا ہے، اور یہ یقین بہت تھوڑے لوگوں کو ملتا ہے کہ تو خرچ کرتا رہے میں تجھ پہ خرچ کرتا رہوں گا، یہ یقین جس کسی کو مل جائے تو پھر انسان بے دھڑک خرچ کرتا ہے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح خرچ کیا شام کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ان للہ اقوام من اختصهم بالنعم لمنافع لمنافع العباد، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندے اپنے ایسے مخصوص کر لیے ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے نفع کے لیے ان کو خاص کر لیا ہوتا کہ وہ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے سے نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہو انسان ہمیشہ فراخی کے ساتھ دوسروں پر خرچ کرتا رہے اور دوسروں پر فراوانی کے مظاہرے کرتا رہے، کنجوسی بخل یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، سخاوت اور خرچ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو انسان ہمیشہ سخاوت کا مظاہرہ کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اس کے وعدوں پر یقین رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توقع اور امید سے بڑھ کر بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دو تین چیزیں ابھی ہوئی، انشاءاللہ زندگی بخیر اگلی نشست میں باقی چیزیں ذکر کریں گے کہ اگر ان اعمال کو اپنا لیا جائے، نماز کا اہتمام ہو، کثرت استغفار ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، اس کی برکت سے کشادگیاں آتی ہیں، رزق میں فراوانیاں ملتی ہیں، خوشحالیاں نصیب ہوتی ہیں۔ رزق کا معنی صرف مال اور پیسہ نہیں، رزق کا معنی ضروریات زندگی، ضروریات زندگی میں ہر چیز آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرماتے ہیں، بظاہر اسباب دکھائی دیتے ہیں لیکن توقع سے ہٹ کر وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا ہی یقین، ایسا ہی بھروسہ، ایسا ہی کامل اعتماد نصیب فرمائے اپنی ذات پر، اور اپنے رزق کے دروازے ہم پر کشادگی اور فراخی کے ساتھ کھول دے۔ آگے انشاءاللہ موقع رہا تو وہ چیزیں بھی ذکر کریں گے جن کی وجہ سے انسان کے گھر میں تنگیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، کچھ اسباب ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے نحوست میں بے برکتیاں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ان کاموں کو اپنا ناسان فرمایا کہ جس سے برکتیں نصیب ہوں، جن میں سے سب سے پہلی چیز نماز کا اہتمام، دوسری چیز کثرت استغفار، تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہمیشہ اللہ تعالی اس سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.